الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی مشہور سورت سورۃ الفجر کی ابتدائی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ چار یا پانچ چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی، اور جوڑ اور طاق کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے. کیا ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم نہیں ہے؟ اس کی تشریح اور مختصر سی تفسیر یہ ہے، فجر سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک نماز فجر ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک فجر کا وقت صبح صادق مراد ہے. والفجر قسم ہے نماز فجر کی. نماز فجر کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ نماز فجر کی اہمیت زیادہ ہے. نماز فجر میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. دو نمازیں ایسی ہیں جن میں رات اور دن کے فرشتے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. ایک نماز فجر ہے، دوسری نماز عصر ہے. دونوں وقتوں پر ڈیوٹی دینے والے جو فرشتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو قرات ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہو کر اس کو سنتے ہیں. تو نماز فجر کی اہمیت ہوئی، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح صادق اور فجر کا وقت ہے. اور یہی مطلب زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا ہے. اللہ نے وقتوں کی قسم کھائی ہے، جیسے یہاں صبح صادق کی قسم کھائی ہے، تو اللہ نے عصر کے وقت کی قسم بھی کھائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے رات اور دن کی قسمیں بھی کھائی ہیں. واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلاها. اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو انہی میں سے اللہ نے بعض وقتوں کی قسم جو کھائی ہے، ایک وقت فجر کا وقت ہے. لہذا فجر کا وقت بہت اہمیت رکھتا ہے. کہ آج دن شروع ہو رہا ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلی ہوگی، کیا تبدیلی آ سکتی ہے، کیا انقلاب آ سکتا ہے. ہر دن ایک نیا انقلاب لاتا ہے، چاہے ہمیں علم ہو چاہے علم نہ ہو، ہر دن ایک تبدیلی لے کر آتی ہے. اسی لیے صبح صادق کی قسم کھا رہے ہیں، اور بتانا یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کرو، اور صبح کے وقت کی قدر ہوگی تو بقیہ وقتوں کی قدر بھی ہوگی، اور صبح کے وقت کو ضائع کیا جائے گا تو اور وقت بھی آسانی سے ضائع ہو جائیں گے. اس لیے والفجری قسم ہے صبح صادق کی، ولیالن عشرن اور دس راتوں کی، اور دس راتوں سے مراد دس دن ہے. راتوں کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ دن کی ابتدا رات سے ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو قمری تاریخ ہے چاند کی، اس کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، اور جو شمسی تاریخ ہے سورج کی، اس کی ابتدا صبح صادق سے اور طلوع آفتاب سے ہے. لہذا دس راتیں پوری ہوتی ہیں. والفجر ولیال عشر، دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں دس راتوں سے مراد جو طاق راتیں ہیں رمضان المبارک کی وہ ہیں. اب رمضان المبارک کی جو طاق راتیں ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. طاق راتیں 21, 23, 25, 27 اور 29، اور اس کے ساتھ اگر 10 کی 10 راتیں مراد ہوتی ہیں تو جو راتیں جفت ہیں، یعنی 22, 24, 26, 28 اور 30، یہ راتیں بھی مراد ہیں. اور علماء نے لکھا ہے جیسے طاق راتیں بڑی فضیلت رکھتی ہیں، رمضان المبارک میں جو جفت راتیں ہیں جن کا ایک جوڑا ہوتا ہے، جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس لیے صرف طاق راتوں میں عبادت کرنا، بقیہ راتوں میں عبادت نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. رمضان کے اخیر عشرے کی ہر رات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. زیادہ تر مفسرین ولیال عشر کا یہی مطلب مراد لیتے ہیں، اور بعض مفسرین اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں. ولیال عشر، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج آنے والی رات سے شروع ہو جائے، تو یہ 10 راتیں مراد ہیں، اور ان 10 راتوں کے ساتھ ان کے دن بھی مراد ہیں. عرب حضرات کا معمول تھا کہ وہ راتوں سے گنتی گنتے ہیں، اور بقیہ جو اور لوگ ہیں ان کے مزاج میں دن سے گنتی کرنے کی عادت ہے، لیکن عربوں کا یہ مزاج نہیں تھا. عرب حضرات راتوں سے ہی گنتی گنتے ہیں. تو اللہ نے اسی انداز پر یہ بات فرمائی کہ قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہوں، یا رمضان المبارک کی اخیر عشرہ کی 10 راتیں ہوں، بہرحال دونوں کی بڑی اہمیت ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں اور دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اور اس قدر پسندیدہ ہے کہ ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے برابر ہے, اور ایک ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے, اور یہ حدیث ضعیف ہے. بخاری شریف میں دوسری حدیث آئی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرتی, کہ دنوں میں کوئی دن اللہ کو ان دس دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے. جو ذی الحجہ کے دس دن ہیں ان سے زیادہ اور دن محبوب نہیں ہیں اور راتیں محبوب نہیں ہیں. لیکن یہاں ایک بات مقدر ماننی پڑے گی کہ رمضان المبارک کے بعد, رمضان المبارک کے بعد جو دن اور جو راتیں اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں کہ ان میں نیک عمل کیا جائے, وہ عشرہ ذی الحجہ, ذی الحجہ کی دس راتیں اور دس دن ہیں. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ, یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ راتیں یہ دن افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ راتیں یہ دن افضل ہیں, مگر الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء, وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال لے کر ہمیشہ کے لیے نکل گیا, اپنی جان اور اپنا مال لے کر ہمیشہ کے لیے نکل گیا پھر اپنے گھر واپس نہیں آیا, وہ تو افضل ہے. بقیہ جو وقتی طور پر جہاد میں شریک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کرنے والا بہت افضل ہے, اور جو عمل ہوتا ہے وہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. تو والفجر ولیال عشر, آگے فرمایا والشفع والوتر, قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی, عدد دو ہیں. ایک عدد وہ ہے جس کا جوڑا بنتا ہے, جیسے دو چار چھ آٹھ دس, اور ایک عدد وہ ہے جس کا جوڑا نہیں ہوتا, جیسے ایک تین پانچ. اگر دو کو ملاتے ہیں ایک خارج ہو جاتا ہے. جیسے تین کا عدد ہے تو جہاں دو ملیں گے تو ایک رہ جائے گا, پانچ کا عدد ہے جہاں چار ہو جائیں گے تو ایک باقی رہ جائے گا, تو اسے طاق عدد کہتے ہیں, اور جس کا جوڑا بنتا ہے اسے جفت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دو باتوں کی قسم کھا رہے ہیں, والشفعی والوتری, جوڑ کی اور طاق کی, جفت کی اور وتر کی قسم ہے. اب اس سے مراد ایک روایت میں ہے, عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں اس سے دو نمازیں مراد ہیں. یعنی جفت سے مراد وہ نمازیں ہیں جو دو رکعت اور چار رکعتیں والی ہیں, اور طاق سے مراد وہ نمازیں ہیں جو تین رکعت والی ہیں. اب دو رکعتیں اور چار رکعتیں والی, ظاہر سی بات ہے مغرب کی نماز کے علاوہ بقیہ جو اور نمازیں ہیں وہ دو رکعتوں والی اور چار رکعتوں والی ہیں. ظہر ہے, عصر ہے, عشاء اور فجر ہے, اور مغرب تین رکعتوں والی ہے. اگر نماز وتر کو شامل کرتے ہیں تو اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ رات کی نمازوں میں تین رکعتوں والی ہے. تو یہ ایک مراد یہ ہے, عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اس مراد کو بیان کیا ہے حدیث پاک کے حوالے سے. اور دوسری مراد ایک اور حدیث سے ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، والشفعی والوتری، کہ قسم ہے دسویں ذی الحجہ کی، والوتری اور قسم ہے نویں ذی الحجہ کی، اور زیادہ تر مفسرین نے اس مطلب کو راجح قرار دیا ہے۔ والشفعی والوتری کا معنی ہوا کہ دسویں ذی الحجہ کی قسم اور نویں ذی الحجہ کی قسم۔ دسویں ذی الحجہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ اس میں دو بڑی عبادتیں ادا ہو رہی ہیں، ایک حج ادا ہو رہا ہے، دوسری قربانی ادا ہو رہی ہے۔ حج میں حجاج کرام اس عبادت کو ادا کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور قربانی حجاج کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کا یہ اہم فریضہ، جو ایک اہم فریضہ ہے، سنت موقعہ واجب ہے، اس کو ادا کرتے ہیں۔ والشفعی والوتری اور عرفہ نویں ذی الحجہ، ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو حاجیوں کے لیے کہ نویں ذی الحجہ میدان عرفات میں عرفہ کا دن، یہ بہت ہی اہم دن ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حج میں جو فرائض واجبات سنن اور مستحبات ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت میدان عرفات میں ٹھہرنے کو ہے، اور پھر جو طواف زیارت ہے وہ ہے۔ اب اس کی بڑی اہمیت ہے کہ میدان عرفات میں ٹھہرا جائے، اسی لیے ایک حدیث میں ہے الحج عرفتن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج عرفہ کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے سارے ارکان کرے اور عرفہ نہ کرے، اس کا وہ حج ہوگا ہی نہیں، پھر اسے اگلے سال حج کرنا ضروری ہوگا۔ ایک تو حاجیوں کے لیے نویں ذی الحجہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یوم عرفہ، عرفہ کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ عرفہ کے دن نویں ذی الحجہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ، دو سالوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جو عموماً صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان دو سالوں کے، گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور پکی حدیث ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے آٹھویں تاریخ تک کا جو روزہ ہے، ہر روزہ مستحب ہے، لیکن نویں تاریخ کا جو روزہ ہے وہ سنت موقعہ ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ لہذا آٹھ دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نویں تاریخ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلم شریف کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے۔ تو والشفعی والوتری، تو شفا سے مراد یوم النحر دس ذی الحجہ ہے، اور دس ذی الحجہ کو ایک تو عید الاضحیٰ ادا ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان قربانی دیتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، اور حجاج کرام حج کے پانچ کام کرتے ہیں۔ ایک تو جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر سر کے بال مونڈتے ہیں، پھر طواف زیارت کرتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے مابین سعی کرتے ہیں۔ یہ پانچ کام کرتے ہیں، اور یہ کام دسویں ذوالحجہ کے ہیں، اور اس میں اجازت ہے کہ طواف زیارت اور سعی گیارہویں تاریخ اور بارہویں تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان کو تین دنوں میں کرتے ہیں تو کم از کم تین کام تو ضرور کرتے ہیں۔ ایک تو جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، ایک پتھر پر رمی کرتے ہیں، پھر قربانی اور سر کے بال کو مونڈتے ہیں۔ اتنی اہم عبادتیں ادا ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، رات ختم ہوگی، جب وہ ختم ہو رہی ہو تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد دن آ رہا ہے، اور دن روشنی لاتا ہے، دن کمائی لے کر آتا ہے، دن اپنے ساتھ بہت سارے فائدوں کو لے کر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ بھی یہ قسم کھائی ہے، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم ہے جب وہ منہ پھیر کر جانے لگتی ہے، رات ختم ہونے لگتی ہے اور دن قریب آتا ہے، ویسے بھی لوگوں کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اجالا ہوگا اور روشنی آئے گی، اور دن کے اندر اللہ نے جو فائدے رکھے وہ فائدے ہم اٹھا سکیں گے۔ اب یہ چار یا پانچ قسمیں ہوئی، ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں کیا ان چیزوں میں بڑی کافی قسم نہیں ہے اہل عقل کے لیے؟ یعنی اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھانے سے اللہ تعالیٰ کی بات میں تو پختگی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات کہیں، بغیر قسم کے کوئی بات کہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کی بات سے سب سے اچھی کس کی بات ہوگی، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اور یہ آیت بھی ہم بار بار سنتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنی بات بدلتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہیں تو بھی وہی بات ہے، بغیر قسم کے کہیں تو بھی وہی بات ہے، لیکن قسم کھانے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اب اللہ نے فجر کی قسم کھائی تو فجر کے وقت کا مرتبہ بڑھ گیا، اس کا مقام زیادہ ہو گیا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دس راتوں کی، دس دنوں کی قسم کھائی تو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، طاق عدد اور جفت عدد کی اللہ نے قسم کھائی، یا عرفہ کے دن کی، اور یوم النحر دسویں ذوالحجہ کی اللہ نے قسم کھائی تو ان کا مقام بڑھ گیا۔ واللیل اذا یسر، تو اللہ فرما رہے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں میں اہل عقل کے لیے کوئی اہم قسم نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی قسم سے ان کا مقام بڑھ گیا ہے، عقل مند اس کو سمجھتے ہیں۔ لذی حجر، اہل عقل کے لیے، حجر کہتے ہیں اس چیز کو جو روک دیتی ہے، اور عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے، عقل بری باتوں سے روکتی ہے، خرابیوں سے، برائیوں سے، بری باتوں سے عقل روکتی ہے۔ اور شراب کو خمر کہتے ہیں عربی میں، خمر کا معنی ہے ڈھانپ لینا، گھیر لینا، اوڑھ لینا، تو عقل شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے یہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور عقل کام نہیں کرتی جیسے اسے کام کرنا چاہیے، جس طریقے سے اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، شراب اس کو روک دیتی ہے، عقل خراب ہو جاتی، عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ فرما رہے هل فی ذالک، کیا عقل مندوں کو ان چیزوں میں کافی قسم نہیں ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہم کھا رہے ہیں، مثلا سورہ واقعہ ہے، اللہ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، ہم قسم کھاتے ہیں ستاروں کے گزرنے کی جگہوں کی، ستارے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں ان کی کیا تفصیل ہے۔ اللہ کہہ رہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ہم قسم کھاتے ہیں ستاروں کی گزرگاہوں کی، ستاروں کے گزرنے کی جگہوں کی۔ اب اللہ خود کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں، بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے سے اہمیت واضح ہو گئی۔ تو عقل والوں کو، جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، ان چیزوں کی، ان باتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ فجر کے وقت کی، نماز فجر کی، اور 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی، خواہ رمضان کے ہوں، خواہ 10 ذی الحجہ ہوں، اور جفت اور طاق کی 2-2 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز مراد ہو، یا یوم عرفہ اور یوم ذی الحجہ 10ویں ذی الحجہ مراد ہو، واللیل اذا یسر، اور رات کی اہمیت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ رات ختم ہونے والی ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے وہ بہت اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے، لہذا ان چیزوں کی اہمیت پہچاننی چاہیے، ان کی قدر جاننا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے۔ جب یہ باتیں معلوم ہو گئی، اب ایک اور بات اس کے ساتھ ملائی ہے کہ یہ جو 10 ذی الحجہ یعنی 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان میں نوافل اور نفل عبادتیں زیادہ سے زیادہ کی جائیں، اہمیت کے ساتھ کی جائیں، قرآن پڑھا جائے، دعا بڑھا دی جائے، ذکر بڑھا دیا جائے، تسبیحات میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ نے طاقت دی ہے تو مستحب ہے کہ جو 8 دن بنتے ہیں، ان 8 دنوں میں 8 دنوں کا یا جس قدر طاقت ہو ان کا روزہ رکھا جائے، اور رات میں اہتمام کیا جائے کہ اگر 8 رکعت تہجد کی نصیب ہو جائیں بہت اچھی بات، ورنہ 4 رکعت یا 2 رکعت کم از کم پڑھ لی جائیں، اور ان دنوں ان راتوں کی قدر کی جائے، تو نوافل کی قدردانی سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اور جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ بات کہہ دیں کہ اللہ کہتے ہیں، وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور اس کا مضمون بھی اللہ تعالی ہی اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈالتے ہیں، اس لیے وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ، اللہ فرماتے ہیں نوافل عبادت کے ذریعے بندہ مجھ سے قریب اور قریب سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور کتنی اچھی بات کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس کے محب ہیں، محب یعنی ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات محبوب ہے۔ لیکن جو بندہ نفل عبادتیں ادا کرتا رہتا ہے، اللہ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حتی احبہ، آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اور جس کان سے وہ سننے لگتا ہے۔ یعنی وہ سنتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ سن رہا ہے، اس کے کان کے پیچھے میں ہوتا ہوں، میں سنتا ہوں. وہ بصرہ الذی یبصر بھی، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں اور دیکھتا وہ ہے لیکن اس کے پیچھے میں دیکھتا ہوں. وہ یدہ الذی یبطش بها، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلنے لگتا ہے. یہ مضمون بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. لہذا نفل عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے. نفل عبادتیں نفل جان کر ضائع کر دینا اچھی چیز نہیں، بلکہ جس قدر نفل عبادتیں ہوں گی اور اہتمام سے ادا کریں گے، اللہ سے قرب بڑھے گا، تعلق بڑھے گا، اللہ کا نیک انسان اور نیک بندہ ہو جائے گا، اللہ اس کی ہر تمنا قبول کریں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی. لہٰذا ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.